الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ سبا کی آیت نمبر 43 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اسے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا بیان اور شرک کی تردید جاری تھی. اب جو آیات شروع ہوں گی ان میں بھی یہی مضمون چل رہا ہے لیکن ایک دوسرے انداز میں, اور اس میں ریفرنس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا دیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَحٌ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ پڑھنے والا صرف ایک مرد ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک گھڑا ہوا بہتان ہے, اور کافروں نے حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے. کفار مکہ کے حوالے سے بطور خاص کلام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان فرماتے کہ اللہ تنہا معبود ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو یہ کفار ایک دوسرے کو ورغلانے کے لیے اور اپنے سابقہ شرکیہ دین پر انہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے کہتے کہ بھئی ایک نیا مرد اٹھ کے آ گیا اور تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے. تو یوں باپ دادا کا حوالہ دے کے ایک جذباتی کیفیت پیدا کرتے کہ بھئی اپنے باپ دادا کے دین پہ ڈٹے رہنا ہے, اور قرآن کے بارے میں کہتے کہ قرآن تو ایک گھڑی ہوئی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے کہ اللہ نے کتاب نازل کی, اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی, اور یہ جو کچھ یہ لا رہے ہیں یہ ایک جادو ہے. تو یوں قرآن پاک کے خلاف بھی کلام کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی کلام کرتے. قرآن کے اوپر کلام یہ کہ یہ تو ایک جادو ہے, یہ تو ایک گھڑی ہوئی کتاب ہے, خود بنائی ہوئی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف غلط طور پر منسوب ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے یہ تو ایک عام سے انسان ہے اور ہمیں ہمارے باپ دادا کے خداؤں سے ورغلانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک انداز تھا ان کا شرک کے اوپر ڈٹے رہنے کا اور دوسروں کو اس پر ثابت قدم رکھنے کا, اور یہ انداز ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, آج بھی پایا جاتا ہے. آج بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حق بات سمجھاتا ہے, کوئی درست بات سمجھاتا ہے, تو اسے فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ایسا جذباتی اسپیکٹ سامنے بیان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی نہیں یہ نہیں کرنا. جیسے آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ہمارے معاشرے کے اندر مثلا ڈانس کا کلچر ہے, ہمارے معاشرے کے اندر فلاں غلط چیز ہو رہی ہے, ہم موسیقی کی شریعت نے اجازت نہیں دی, میوزک کی گانے بجانے کی اجازت نہیں دی, تو اب کچھ لوگ اٹھیں گے اور فوراً بولنا شروع کر دیں گے نہیں 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 یہ ہمیں ہمارے کلچر سے دور کر رہے ہیں, یہ ہماری ثقافت ہے, ہماری تہذیب کا حصہ ہے, یہ اس معاشرے کے اور اس سوسائٹی کے اندر پروان چڑھی ہوئی چیز ہے, اس سے کیسے روک سکتے ہیں. تو یوں ایک شور مچا دیں گے, تو وہ لوگ جن کے پاس خوف خدا نہیں, دین کی تعلیم نہیں, دین کا علم نہیں, وہ پھر اسی طرح کی چیزوں کے اوپر کہ ہاں وہ ہمارے کلچر کی بات کر دی, ہمارے کلچر کے خلاف بات کی ہے اور یہ ناچ گانا ہمارا کلچر ہے, تو اب وہ اس کے خلاف بھڑکنا شروع ہو جائیں گے. تو دین کے اندر دین کلچر کی بہت ساری صورتیں ہیں جن سے دین اسلام منع نہیں کرتا, لیکن جن سے دین اسلام نے منع کیا ہے, جن چیزوں سے دین اسلام نے منع کیا ہے, اب اگر وہ چیزیں کلچر کا حصہ بھی بن جائیں تو اب خود غور کر لیں کہ آپ کلچر کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں یا اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بے پردگی کے اوپر ایک بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جی گاؤں کی عورتیں تو ابھی بھی کھیتوں میں جا کے وہ فصلیں چنتی, کپاس چنتی ہیں اور کٹائی کرتی ہیں, کوئی پردہ نہیں ہے, سب نکلی ہوتی ہیں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت دلیل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ کھیتوں کے اندر جا کے عورتیں جو کپاس چنتی ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, اور کرنے دو جو بھی کر رہی ہیں. تو آپ نے کھیتوں کا کلمہ پڑھا, وہ کھیت دلیل ہے, اللہ کے رسول کا کلام دلیل ہے. تو یہ جو ہے نا کہ کلچر کا نام لے لیا, تو یہ کیا ہے, جیسے یہاں پر انہوں نے کہا کہ اما کانا یعبدو آباؤکم, تمہارے باپ دادا کے خدا ہیں جن سے تمہیں ہٹا رہا ہے. تو آج ہمارے یہاں کلچر کا نام, وہ تمہارا کلچر ایسا ہو جائے گا, یہ علماء کیا کرنا چاہ رہا ہے, یہ مولوی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یوں پھر کچھ ایموشنل چیزیں, کچھ جذباتی چیزیں بیان کریں گے, جس سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ حق نہ مانیں, کلچر کو مان لیں, ثقافت کو مان لیں, باپ دادا کی رسم و رواج کو مان لیں, باپ دادا سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں ان کو مان لیں, اور بس اسے فوقیت دے دیں اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام پر. تو یہ طرز عمل غور کر لے کن کا ہے. یہاں جن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کے بارے میں کلام ہے. تو آج کل باتیں کرنے والے غیر مسلم نہیں, مسلمان ہی ہوتے ہیں, مسلمان ہی کہلاتے ہیں, اور مسلمان مسلمانی کا دعویٰ کر کے ہی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن طرز عمل ان کا بہرحال اسلامی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں, فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر, اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں, اور نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا بھیجا. ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر ڈٹ رہے ہیں اور قرآن کو ایک افک اور ایک بہتان قرار دے رہے ہیں, فرمایا کہ ان لوگوں کو قرآن سے پہلے ہم نے کوئی کتاب دی نہیں جسے یہ پڑھتے ہوں. اب اس کے دو مطلب, ایک مطلب تو یہ کہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی نہیں تو یہ تو تھے جاہل, تو ان کے باپ دادا بھی اسی جہالت کے اندر تھے. تو جب یہ جہالت میں ان کے باپ دادا تھے تو کیا جہالت کے اندر پیروی کریں گے؟ تو لہذا یہ جہالت کی وراثت ہے جو چلتی آ رہی ہے. تو اگر یہ ایسی بات کرتے بھی ہیں اور باپ دادا کا حوالہ دیتے بھی ہیں تو کوئی معتبر نہیں ہے, جہالت کا حوالہ کوئی معتبر نہیں ہوتا. ایک بات. دوسرا مطلب یہ کہ قرآن سے پہلے ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی نہیں ہے کہ جو شرک کی حقانیت کی بات کرتی ہو, یا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام نازل کیا اور ان کو کوئی کتاب عطا فرمائی اور اس کتاب کے اندر شرک کی اجازت دی ہو اور اسے درست قرار دیا ہو, تو ایسا بھی نہیں. تو نہ تو انہیں کوئی پہلے کتاب دی گئی, اور تو یہ جہالت کے اعتبار سے بھی بالکل لا علم لوگ ہیں, اور یا یہ ہے کہ انہیں شرک کی حقانیت پر کوئی کتاب نہیں دی, اور حقیقت یہ کہ ان کو کتاب ہی نہیں دی گئی تھی. اب اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ, اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا, اور یہ مشرکین مکہ یہ اس مال و دولت کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دیا تھا, پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا انہیں ناپسند کرنا کیسا ہوا, یا میرا انکار کرنا کیسا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار مکہ, مشرکین مکہ, یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, تو ان سے جو پہلے لوگ تھے, جو پچھلی قومیں تھیں, فرمایا یہ مشرکین مکہ مال و دولت میں ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے ہیں. اگر ان کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو وہ 100 کروڑ کے مالک تھے, اگر ان کے پاس 1 ارب ہے تو 100 ارب کے مالک تھے, تو یہ دسواں بھی نہیں بنتا, اس سے بھی بہت کم بنتا ہے. تو یہ مالی اعتبار سے ان سے بہت پیچھے ہیں. تو جو مالی اعتبار سے بہت زیادہ تھے, جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میں نے ان کو بھی ہلاک کر دیا, ان کو بھی تباہ کر دیا, تو ان کی کیا حیثیت؟ ان سے بڑے مالدار, ان سے زیادہ طاقتور, جب انہوں نے جھٹلایا اور ان کا انجام ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہوا, تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں, یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے گا؟ इनके ऊपर भी यही वक्त आ सकता है अगर इन्होंने आपको तस्लीम ना किया। अब उन्हें एक दावत फिक्र दी गई, इरशाद होता है, कुल इन्नमा अईदुकुम बिवाहिदा अन तकूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा थुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद। तुम फरमाओ, ए नबी तुम फरमाओ, ए लोगो मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ दो दो होकर और अकेले अकेले, फिर तुम गौर व फिक्र करो कि तुम्हारे इन साहिब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुनून की कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले सिर्फ डराने वाले हैं। ये जो बात कही गई ये बड़ी खूबसूरत बात है, इसकी गहराई में अगर जाएं तो आप यकीन कीजिए कि जैसे रात के बाद सुबह होती है तो रात की तारीकी छाई होती है और सुबह मामूली सी बारीक सी निकलती है, जो सुबह सादिक की रोशनी है वो बड़ी मामूली सी निकलती है, सुबह कासिम की रोशनी निकलती है, सुबह सादिक की तरह फैल जाती है वो, तो लेकिन यकदम पूरा उफुक रोशन हो जाता है, पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। इसी तरह इस नसीहत की गहराई में जाएं, जितनी गहराई में जाएंगे उतनी हकानियत खुलती जाएगी, उतनी इस्लाम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत खुलती जाएगी। वो कैसे? कुफार का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बड़ा एतराज या इल्जाम या मादल्ला इस्तेहजा कह ले, वो ये होता था कि भाई इन्हें तो जुनून है, जुनून पागलपन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं जैसे ये बातें करते हैं कि एक माबूद है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, तो ये तो पागलपन की बातें हैं, तो इन्हें जुनून है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमाएं कि लोगों तुम दो दो मिलकर गौर व फिक्र कर लो या एक एक बंदा तनहा तनहा गौर व फिक्र करे कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है, जो उनकी जात है, जो उनकी बातें हैं, इनसे ये लगता है कि इन्हें जुनून है, इनसे लगता है कि इन्हें जुनून है। तनहा तनहा गौर करोगे तो अपनी सोच कड़ियां मिलाते हुए किसी नतीजे तक पहुंचेगी, दो बंदे मिलकर गौर करेंगे तो एक दूसरे को बोलेगा, दूसरा उसे समझाएगा, उसे समझाएगा, फिर एक नतीजे तक पहुंचेंगे, और नतीजा ये निकालना है कि ये अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, इनका किरदार क्या जुनून वाला है, इनकी बातें क्या जुनून वाली है, जो ये बातें फरमाते हैं उसकी लॉजिक, उसकी हिकमतें क्या जुनून वाली है। अगर इस पर ये गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर गौर करें, तो इन्हें पता चलेगा कि जिस शख्स को जुनून होता है उसे तो अपनी बातों का होश ही नहीं होता, उसको तो बात करने की तमीज ही नहीं होती, वो तो हर एक से लड़ता फिरता है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ये था कि कुफार उन्हें सादिक और अमीन के लकब से पुकारते थे, हिकमत की आला दर्जे की बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे। पूरी जिंदगी जो मक्का मुकर्रमा में गुजरी थी, अगर ऐलान नबुवत की सिर्फ पहले की जिंदगी ले लें जो 40 साल की बनती है, और जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त 40 से कुछ ऊपर की होगी, इस पूरी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में एक जर्रा बराबर कोई खता, कोई मैल, कोई दाग, कोई धब्बा, कोई बदनुमाई नजर नहीं आती। तो जिसका किरदार पूरी जिंदगी का साफ व शफाफ है, जिसकी बातें बड़ी माकूल हैं, जिसकी अकल बड़ी सलामत है, जो सादिक है, अमीन है, बातें उसकी सच्ची हैं, अमानत में वो खयानत नहीं करता, वादा पूरा करने की दावत देता है, हुस्न सुलूक की दावत देता है, लोगों से खुश अखलाकी के साथ मिलता है, मिलन सारी उसका वतीरा है, अब वो दरगुजर उसके किरदार में है, तो जिस आदमी का ये किरदार हो क्या उसे जुनून हो सकता है? जुनून वाले के अंदर तो ये चीजें नहीं होती। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक किरदार वो तो वरा उल वरा है, वो तो किरदार के और अखलाक के और कमाल के आला दर्जे पर फाइज है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इन्हें जुनून? तो फरमाया तनहा तनहा गौर कर लो, पूरी जिंदगी को स्कैन कर लो इनकी, या दो दो मिलकर गौर कर लो, एक दूसरे से पूछे यार तुमने कुछ देखा, वो उससे पूछे यार तुमने कुछ देखा है। अच्छा फिर उसके बाद इनकी तालीमात की तरफ आ जाए। अगर इनकी अखलाकी तालीमात को ले ले वो बड़ी आला दर्जे की है, और अगर इनकी तौहीद की तालीम को ले ले जिससे सबसे ज्यादा मुशरिकों को चिढ़ थी और दुश्मनी थी और मुखालफत थी कि भाई हमारे खुदाओं को इन्होंने झूठा क्यों कहा, तनहा एक माबूद की बात क्यों की, अगर इसी बात को ले ले तो तौहीद पर जो ये दलायल देते हैं उसी पर गौर कर, तौहीद पर जो ये दलायल देते हैं उसी पर गौर कर ले, क्या वो माकूल है या नहीं, क्या वो अकल में आने वाले हैं या नहीं। जैसे इस सूरत में दीगर सूरतों में जो बार बार दलायल बहुत सारे, लेकिन जैसे एक दलील है जो खुद उन्हें भी मुसल्लम है, कुफार को भी मुसल्लम है, मुशरिकों को भी मुसल्लम है, वो ये कि आसमान और जमीन को किसने बनाया, तो मुशरिक खुद कहते हैं जी अल्लाह ताला ने बनाया। अच्छा आसमान और जमीन में रिस्क कौन देता है, कहते हैं जी अल्लाह ताला देता है। अच्छा सारी कायनात को किसने बनाया, इंसान दरख्त ये वो सब किसने बनाए, अल्लाह ताला ने बनाया। अच्छा दूसरी बात कुरान पूछता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये बताओ कि जिन्हें तुम माबूद समझते हो बुतों को, क्या ये खालिक हैं, कुफार कहते हैं नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं क्या ये बुत राजिक हैं, रिस्क देते हैं, तो कुफार कहते हैं नहीं। तो अब एक तरफ वो खुदा जो खालिक है राजिक सारी कायनात को बनाने वाला, सारी कायनात को पैदा करने वाला, सारी मखलूक को रिस्क देने वाला, दूसरी तरफ वो हाथों के खुद बनाए हुए गड़े हुए और खुद अपने हाथों की मेकिंग है, ना वो खालिक ना वो राजिक ना वो मालिक, तो बताओ कि खुदा ये हुआ या ये हुए। तो ये जो दलील है इस पर गौर करें कि कितनी सादा सी दलील लेकिन कितनी कतई यकीनी और दिलों में उतर आने वाली है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम तनहा तनहा गौर कर लो या मिलकर गौर कर लो इस नबी के बारे में कि क्या इन्हें कुछ जुनून है, इनके किरदार के एतबार से देख लो या इनके दलायल के एतबार से देख लो। तो इनके तौहीद के दलायल देखोगे या जो ये दावा करते हैं जिस चीज के बारे में भी, दीन के हवाले से, आखिरत जन्नत दोजख तौहीद उन चीजों के हवाले से जो ये दावा करते हैं, उस दावे पर जो दलायल देते हैं, क्या वो दलायल किसी मजनून का काम है पेश करना, नहीं। तो इससे पता चला कि ये इनको जुनून नहीं है, ये तो तुम्हें तुम्हारे भले की बातें बताते हैं, ये तो तुम्हें डरा रहे हैं कि एक दिन आने वाला है, उस दिन हिसाब होना है, जन्नत दोजख का फैसला होना है, अगर तुम शिर्क से कुफर से बाद ना आए तो तुम्हें दोजख में डाल दिया जाएगा। तो ये तो तुम्हें डरा रहे हैं, लेकिन जिस चीज से डरा रहे हैं वो तो तुम्हारा भला है। अगर किसी को कहा जाए कि भाई ये सड़क के आगे नहीं जाना, आगे जो है वो डाकू खड़े हैं, तो ये तो आदमी खैर का हुआ जो पहले से मुतनब्बे कर रहा है, जो पहले से खबरदार कर रहा है कि आगे डाकू हैं तुम्हें लूट लेंगे, तुम उसे बोलो कि नहीं इसे जुनून हो गया, ये हमें डरा रहा डाकुओं से इसे जुनून हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हें जहन्नम से डरा रहे जो तुम्हारे लिए ही तबाहकुन है, तो तुम्हारे लिए तबाहकुन है। ये क्या है, फरमाया इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदई अज़ाबिन शदीद, ये शदीद अज़ाब से पहले पहले तुम्हें खुल्लम खुल्ला डर सुनाने वाले हैं, वार्निंग देने वाले हैं, पहले से तंबीह करने वाले, मुतनब्बे करने वाले हैं। एक बात। अब दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की एक और बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई, वो क्या, फरमाया कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम इन अजरिया इल्ला अलल्लाह वहुवा अला कुल्ली शैइन शहीद। ए नबी तुम फरमाओ ए लोगों मैंने तुमसे इस तबलीग पर कोई मुआवजा नहीं मांगा, मेरा अजर तो अल्लाह ही पर है और वो अल्लाह हर चीज पर गवाह है। ये दूसरी बात है कि एक शख्स अपनी कौम के खिलाफ चलता है तो उसके अंदर उसके कुछ मफादात होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जो तुम्हें समझाता हूं मेरे इखलास का अंदाजा और मेरी खैरखाही का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैंने तुमसे मुआवजे का सवाल नहीं किया, बल्कि तुम्हारे तकलीफें पहुंचाने के बावजूद मैं तुम्हें समझाया जा रहा हूं, इससे बड़ा खैरखा कौन होगा। आज तो बगैर पैसे को बंदा बात नहीं करता, एक आदमी खा वो मुल्क का किसी बड़े ओहदे पर फाइज हो या वो मुल्क की कोई खिदमत भी कर रहा हो लेकिन उसका अपना मुनाफे उसके अंदर मौजूद होते हैं, وہ اس کی تنخواہ کم از کم ضرور لیتا ہے, اجرت معاوضہ تنخواہ تو ضرور لیتا ہے, ایسا بہت شاز و نادر ہوتا ہے. اور وہ بھی تب ہوتا ہے کہ جب اس کے اگر پیسہ نہیں تو پھر شہرت مل رہی ہوتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی کا تو یہ عالم تھا کہ آپ نے تو ایک ذرہ برابر چیز بھی اجرت کے طور پہ نہیں لی, نہ شہرت مقصود تھی, نہ پیسہ مقصود تھا, نہ اجرت مقصود تھی. تو فرمایا کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود, تمہاری تکلیفیں پہنچانے کے باوجود تم سے میں اجرت نہیں مانگ رہا, بلکہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہوں. اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ہاں, میرا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے اس کے ذمہ کرم پر. اب فرمایا قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب, تم فرماؤ بے شک تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا میرا رب باطل پر حق کی ضرب مارتا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد, تم فرماؤ حق آ گیا اور باطل نہ ابتدا کر سکتا ہے اور نہ خود کو دوبارہ لا سکتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی حق کی ضرب باطل میں مارتا ہے. حق کیا ہے؟ قرآن ہے, اسلام ہے, دین اسلام ہے. اور باطل کیا ہے؟ جو اس کے مقابلے میں, جو قرآن کے مقابلے میں ہے, جو اسلام کے مقابلے میں ہے, جو شرک ہے وہ باطل ہے. تو اللہ تعالی حق کی ضرب مارتا ہے باطل پہ. کس انداز میں؟ کہ حق کے دلائل باطل کا سر کچل کے رکھ دیتے. اور فرمایا کہ اب حق آ چکا, قرآن آ گیا, اسلام آ گیا, اب حق آ چکا تو اب باطل کا وجود باقی نہیں رہے گا. یہ جو ہے کہ وما یبدی الباطل وما یعید, یہ ایک جملہ ہے جو عرب اپنے اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ جب کسی شے کا کچھ باقی نہ بچے, جب کسی شے کا کچھ باقی نہ بچے, نہ پہلے کا باقی رہے, نہ دوبارہ ہونے کی امید ہو, تو اسے کہا جاتا ہے وما یبدی الباطل وما یعید, کہ وہ کلیتاً وہ فنا ہو گئی, ختم ہو گئی. تو قرآن پاک نے اسلام کی حقانیت کے, توحید کی حقانیت کے ایسے دلائل دے دیے کہ اب پوری دنیا اس کے مقابلے میں دلائل دیتی رہے تو ان کے دلائل کی جو حیثیت اور حقیقت ہوگی وہ بڑی معمولی سی ہوگی, جس کی کوئی خاص وقت نہیں ہوگی, اور قرآن کے دلائل اسے فوراً پیرش کر دیں گے, اسے ختم کر دیں گے. اب اس کے بعد مزید ایک اور انداز میں ان کو سمجھایا گیا, ارشاد فرمایا قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. اے حبیب, تم فرماؤ اگر میں بھٹک جاؤں تو اپنی جان کے خلاف ہی بھٹکوں گا, اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اس وحی کے سبب جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے, بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے. یہاں پر ایک سمجھانے کا یہ انداز ہے, فرمایا کہ دیکھو اگر میں بھٹکوں تو یہ ذاتی فیل ہوگا, یہ ذاتی فیل ہوگا کہ خود اپنی عقل سے جب آدمی چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اور اگر میں ہدایت پاؤں تو وہ ہدایت میرے اپنے ذاتی غور و فکر کی وجہ سے نہیں ہوگی, بلکہ وہ اس وحی کے سبب ہوگی جو اللہ تعالیٰ میری طرف بھیجتا. اب دو آپشن, کہ وحی کے بغیر خود غور و فکر, یا وحی کے نزول سے رہنمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کیٹیگری میں تھے؟ وحی کے ساتھ رہنمائی حاصل کرنے کی, کہ وحی آپ پہ نازل ہوتی تھی, اب جو غور و فکر تھا وہ درست راہ پہ چلانے والا تھا. یعنی خلاف وحی غور و فکر تو ہلاک کر دیتا ہے, لیکن وحی کی روشنی کے اندر جو غور و فکر ہے وہ آدمی کو صراط مستقیم میں رکھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نور سے روشنی حاصل کرنے والے تھے. تو فرمایا تمہاری نظروں میں اگر میں درست راستے پر نہیں ہوں تو یہ پھر میرے اپنی جان کے خلاف ہوگا, میرا اپنا ہی نقصان ہوگا. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے خلاف نہیں, اور میں حق کے خلاف نہیں, بلکہ وحی کی روشنی حاصل کر کے چل رہا ہوں, جس کا الٹیمیٹ مطلب یہ ہے کہ میں حق پر ہوں, میں راہ راست پر ہوں. اب ان لوگوں کے حوالے سے کفار ان کے انجام کے حوالے سے فرمایا گیا، فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور تم بڑا ہولناک منظر دیکھتے اگر تم دیکھتے جب وہ کافر گھبرائے ہوئے ہوں گے، پھر بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوگا اور ایک قریب کی جگہ سے انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ قیامت کا اگر تم منظر دیکھو جب یہ کفار گھبرائے ہوئے ہوں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، بچ کر نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہوگا کچھ نہیں، فوراً پکڑ لیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ منظر تم دیکھتے تو بڑا خوفناک منظر دیکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے اس منظر کا اور ان لوگوں کی حسرتوں کا بیان فرماتا ہے، فرمایا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، اور کافر کہیں گے ہم اس نبی پر ایمان لائے، قیامت میں کہیں گے ہم اس نبی پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اب ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان کا پا لینا کیسے ہوگا؟ اب ان کے لیے دور کی جگہ دار العمل، یعنی دنیا سے دور، اب آخرت میں پہنچے ہوئے، تو اب اس دور کے گھر میں اب ان کے لیے ایمان کا پا لینا کیسے ممکن ہوگا، حالانکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں اور بغیر دیکھے ہی دور کی جگہ سے پتھر پھینکتے تھے۔ پتھر سے مراد یہاں پر ہے اعتراضات کے پتھر، کہ وہ بغیر دیکھے بس اپنے اندازوں سے ہمارے نبی پر اعتراضات و الزامات کے پتھر پھینکتے تھے، اور ان کافروں کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ چاہت ایمان، یہاں پر ان کی چاہت ایمان ہوگی، کافروں کے درمیان اور ان کی چاہت یعنی ایمان مل جانے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ فرمایا جیسے اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے، مرنے کے بعد اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ یہ ایمان قبول کر سکے، اس طرح جو ان کے پہلے لوگ تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کو وہ بھی جب دنیا سے چلے گئے اور آخرت کا اور قبر کے عذاب، اگلے جہان کے مناظر دیکھ کر اب وہ ایمان قبول کرنے کی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ رکاوٹ ڈال دی گئی، تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی کر دیا گیا۔ یہ سورہ سبا ہماری مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ فاطر کا مطلب ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، یہ اللہ تعالی کی صفت ہے کہ وہ فاطر ہے، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا بنانے والا، آسمان و زمین کا بنانے والا۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس کا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر ملائکہ کا بھی تذکرہ ہے، جسے سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالی کی حمد، اس کی خالقیت کے بیان سے ہوتی ہے، اور اس خالقیت کے بیان میں فرشتوں کا بھی بیان ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور بڑی عظمت والی مخلوق ہیں، تو ان کا بھی بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول یعنی قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو، تین تین، چار چار پر ہیں۔ اللہ پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلی آیت مبارکہ، اگر اس پر تفصیل سے کلام کیا جائے تو بہت مفصل کلام اس پر ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے سلسلے کی گنجائش کے اعتبار سے اس پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی کہ وہ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، اللہ تعالیٰ اسے وجود میں لایا۔ ہم کسی شے کو بناتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا پہلے مٹیریل موجود ہوتا ہے، اس کا مادہ موجود ہوتا ہے، اس مادے سے ہم کوئی شے بناتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بغیر مادے کے ہم کوئی چیز بنا لیں، ایسا نہیں۔ یہ آئی پیڈ ہے، یہ ٹیبل، یہ ٹیبل بنا تو یہ ٹیبل لکڑی سے بنا، لکڑی جو ہے وہ درخت سے حاصل کی گئی، درخت جو ہے وہ پانی، روشنی، ہوا اور بیج، ان چیزوں سے وجود میں آیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ تغیر ہوتا گیا اور چیزیں وجود میں آتی گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو پیدا کیا تو وہ یہ نہیں تھا کہ پہلے کوئی مادہ موجود تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دیا، زمین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لایا، کچھ نہ تھا اور وہ وجود میں لایا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا ہے، یہ انسانوں کے اعتبار سے جملہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان مادہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ تبدیلیاں کرتا ہے، اور مادے کو فنا نہیں کر سکتا کہ وہ فنا ہو، وہ ظاہراً ختم ہونے کے بعد بھی دوسری شیپ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں، معاذ اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر ایسا جملہ بولے تو یہ بالکل دائرہ اسلام سے خروج ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ فنا کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لایا اور وہ وجود سے عدم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو وہ نہیں ہوگا کہ مادہ صرف بدلے گا، ختم، ٹوٹل ختم ہو جائے گا، اور وہ چاہے تو عدم سے جتنا چاہے مادہ پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا یہ اس طرح کی جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا ہے، یہ لوگوں کے اعتبار سے کہ یہ اس طرح نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ مسلمان جو ہیں، جو سائنس پڑھتے ہیں اور جو ان چیزوں کے اوپر کلام کرتے ہیں، وہ یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اب اسی کے بنانے کی ایک اور مثال کہ اس نے فرشتوں کو بنایا، جاعل الملائکہ، فرشتوں کو بنایا۔ فرشتوں کو کیا بنایا؟ انہیں رسولن بنایا، رسول بنایا۔ یہاں رسول ہے قاصد کے معنی، فرشتے قاصد ہیں، یعنی جو انسانوں کے اندر نبی اور رسول ہیں اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ انسانوں میں جو رسول ہیں وہ ایک خاص سٹیٹس ہے، خاص مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے بندوں کی طرف تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرماتا ہے، تو وہ ایک خاص اس کی تعریف ہے، اسے کتاب عطا فرماتا ہے یا اسے شریعت عطا فرماتا ہے، نئی شریعت دیتا ہے، تو جو بھی اس کی تعریفات ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس، ان کا مرتبہ جو ہے وہ اور ہے۔ اور فرشتوں کے اندر جو رسول ہیں وہ رسول اس اصطلاحی معنی میں نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اس انداز میں نہیں بھیجا جاتا، ان کا مطلب ہوتا ہے قاصد، کہ وہ پیغام رساں ہیں، پیغام لانے والے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے جانے والے ہیں کسی تک، خواہ وہ رسولوں تک لے کر جائیں، نبیوں تک لے کے جائیں، یا اللہ تعالیٰ کی کسی دوسری مخلوق کی طرف لے کے جائیں، تو وہ پیغام لانے والے ہیں، تو وہ اس معنی میں رسول کہلاتے ہیں، قاصد کہلاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس رسول کہنے کا کوئی خاص معنی ہی نہیں ہے، ایسا نہیں، وہ بھی ان کا ایک مرتبہ ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک عظمت ہے، ان کی ایک شان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے منصب کے لیے منتخب فرمائے، وحی کے نزول کے لیے، اپنے پیغامات دینے کے لیے، تو ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس کو محض معاذ اللہ قاصد، قاصد کا لفظ بڑا ایک ظاہر لفظ چھوٹا سا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس تعبیر نہیں ہے اس کی دوسری، تو اس لیے ہم اس کی وضاحت کے لیے بولتے ہیں کہ جیسے قاصد پیغام ایک سے دوسری کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو فرشتے رسول اس معنی میں ہیں۔ لیکن وہ ہمارے ہاں قاصد ذرا ہلکا لفظ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اعتبار سے یہ لفظ بہت عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں، فرمایا کہ یہ پروں والے ہیں، ان کے پر ہیں، ونگز، دو دو، تین تین، چار چار، تو فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ایسے فرمائی۔ اب یہ پر اسی معنی میں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، یا ان پروں کے معنی بھی کچھ اور ہے؟ تو اس میں عمومی طور پر جو روایات ہیں ان سے یہی سمجھ آتا ہے کہ ان کے پر جو ہے وہ ظاہراً ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ذہنوں میں اس کا مفہوم موجود ہے، لیکن ان کی وسعت و عظمت اور ان کی جو اور شانے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ سمجھ سے بالا ہے. تو پر دو دو بھی ہیں, تین تین بھی ہیں, اور چار چار بھی, اور اس سے زیادہ بھی ہیں. آگے الفاظ یہ, یزید فی الخلق ما یشاء, وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اب یہ جو تخلیق میں پیدائش میں اضافہ فرماتا ہے کن چیزوں کی, بہت سارے اعتبار سے یہ جملہ ہو سکتا ہے, بڑا جامع جملہ یزید فی الخلق ما یشاء. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہی مراد ہو, کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پروں میں جتنا چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے. کسی کو دو دیے تو کسی کو 200 دے دیے, کسی کو 600 دے دیے, جیسے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کے 600 پر تھے, 600 پر, اور اتنے اتنے بڑے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کے دو پر ایک مرتبہ کھلے تو پورا آسمان مشرق سے لے کر مغرب تک سارا بھر گیا, افق جسے کہتے ہیں. دو پر, اور ہم مشرق میں جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کو جدھر مغرب ہے, مشرق کے سورج نکلنے سے لے کر مغرب کے سورج ڈوبنے تک کی جگہ کو دیکھیں, جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پروں سے بھر گئی. 600 پر کتنے ہوں گے جبرائیل امین علیہ السلام کے, 600 پر کتنے ہوں گے؟ تو سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر بندہ بولتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, بڑی برکت والا ہے وہ جو سب سے بہترین خالق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دو دو پر دیے, تین تین دیے, چار چار دیے, اور چاہے تو جتنا چاہے اضافہ فرما دے, انہی کے پروں میں اضافہ کر دے, یا زیادہ پروں والے فرشتے پیدا فرما دے. اچھا, دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخلوقات کی انواع میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اضافہ فرما دے. مثلا ابھی مخلوقات کی انواع کیا ہیں, ہمیں ہماری ابھی جو معلومات ہوتی ہیں, سائنسدان معلومات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دنیا کے اندر اتنی لاکھ قسم کے جانور ہیں, اتنے لاکھ قسم کے سانپ ہیں, اتنی ہزار قسم کے کیڑے ہیں, تو مکوڑے ہیں, یہ ساری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی قسموں میں اضافہ فرما دے. ہم کہتے ہیں کہ مثلا 2 لاکھ قسم کے سانپ ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو 100 لاکھ قسم کے سانپ بنا دے, تو انواع کے اندر اضافہ فرما دے. اچھا, انواع میں یوں اضافہ کہ انسان ایک نوع ہے, جانور ایک نوع ہے, پھر اس میں شیر اور یہ وہ سب ایک ایک انواع ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان انواع کے اندر اضافہ کر دے اور ان کو بہت زیادہ بڑھا دے, وہ خالق ہے, کوئی پابند نہیں ہے کہ اس نے اگر مثال کے طور پہ 200 مخلوق پیدا کیا تو آپ 201 نہیں کر سکتا, وہ چاہے تو 200 سے لے کے وہ 200 کروڑ بنا دے اسے, تو جتنی چاہے اللہ تعالیٰ انواع پیدا کر دے. اور پھر اسی طرح ان انواع کے افراد کے اندر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اضافہ کر دے. ایک ہی نو ہے, مثلا انسان ہے, ان انسانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے قد والے بھی ہیں, درمیانے قد والے بھی ہیں, بڑے قد والے بھی ہیں, اس رنگ کے بھی ہیں, اس رنگ کے بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے قد میں, ان کے اوصاف میں, کسی کی ذہانت میں اضافہ کر دے, کسی کی ذہانت میں کمی کر دے, کسی کے جو ہے وہ دیگر اوصاف کے اندر کمی زیادتی کر دے, تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. وہ جیسا چاہے اپنی مخلوق کے اندر اضافہ فرما سکتے ہیں. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. تو یہ اللہ تعالی کی شان تخلیق اور شان فاطر السماوات والارض کا بیان ہے, شان قدرت کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.